میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج ہم اپنا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہمارا سلسلہ تھا قرآن کی روشنی میں، اسی طرح آج الحمدللہ ہمارا نیا سلسلہ ہے حدیث کی روشنی میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، احادیث مبارکہ، ان کی جو اہمیت، عظمت، شان اور ان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے فصیح و بلیغ ترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت، علم و حکمت جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، کائنات کے اندر کسی اور کو عطا نہ فرمائی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان اور فصاحت و بلاغت کے بارے میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فصاحت و بلاغت اور قوت گفتار عطا فرمائی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ آپ کے سامنے ایسے خاموش ہیں کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ ایسے خاموش ہیں کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں. اور میں نثار تیرے کلام پر، منی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، منی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ آپ کی ذات مبارکہ کی طرح خطا سے پاک ہے، خطا سے محفوظ ہے، خطا سے معصوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سننا، بیان کرنا ثواب اور عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ہمارے دین کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث. یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے علم دین کی اصل بنیاد اور اصل سورس ہیں. اس کے بعد جو قیاس اور اجماع کی صورت ہے، تو قیاس بھی کسی نص سے اخذ کردہ مفہوم پر ہی ہوتا ہے، اور قیاس بھی کسی قرآن و حدیث میں بیان کردہ حکم پر ہی جو ہے وہ قیاس کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس لیے محدثین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین، آپ کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے میں بڑی کاوشیں کی. صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، احادیث سنی، صحابہ کرام سے تابعین نے سنی، تابعین سے تبع تابعین نے سنی، اور پھر اس کے بعد محدثین نے سنی، اور یوں صحابہ میں بھی محدثین تھے، تبع تابعین میں بھی تھے، اور اس کے بعد بھی آج تک امت کے اندر حدیث کے فن کے ماہر اور حدیث کو یاد کرنے والے موجود تھے، ہیں اور رہیں گے. محدثین نے احادیث مبارکہ کے بارے میں بڑی خوبصورت کتابیں لکھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ بڑے بڑے مشہور نام ہیں جن کی کتابیں صحاح ستہ کے نام سے معروف ہیں. موطأ امام مالک ہے، پھر اسی طرح سنن دارمی ہے، اور بھی کثیر حدیث کی کتابیں ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ ہے. جو بڑی بڑی کتابیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہے. پھر کچھ نے مختصر، کچھ نے کسی ایک موضوع کے اوپر جمع کی ہیں. یوں حدیث کا علم ایک سمندر ہے، حدیث کا علم ایک سمندر ہے. پھر بعد نے ان احادیث کو جمع کیا، بعد نے ان کے متفرق موضوعات کے اوپر جمع کیا، بعد نے کسی خاص اعتبار سے جمع کیا. یوں حدیثوں کے بے شمار ذخیرے موجود ہیں. ہم یہ اپنا سلسلہ حدیث مبارک کے جس ذخیرے سے، جس کتاب سے کریں گے، اس کا نام ہے مشکات شریف، مشکات المصابیح. مشکات المصابیح حدیث کی بڑی مشہور اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ اس انداز کی کتاب نہیں ہے کہ ان محدث نے خود اپنی سند کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنی اس کتاب کی بنیاد رکھی ایک دوسری کتاب پہ، اور وہ ہے مصابیح السنہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی. تو اس کتاب کے اندر صحاح ستہ کی حدیث بھی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد. اس کے علاوہ دیگر بھی متعدد کتابیں ہیں حدیث کی جن سے انہوں نے اخذ کیا اور پھر اپنی کتاب کو ترتیب دیا. اس کے اندر تین، ہر باب کے اندر، ہر موضوع کے اوپر تین ابواب باندھے. اس میں صحاح ستہ کی حدیث ہیں، اس میں بخاری مسلم ہے، صحاح ستہ ہے اور دیگر کتابوں کی احادیث ہیں. بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کی متعدد شروحات بھی موجود ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت شرح ایک عربی میں لکھی اور ایک فارسی میں لکھی. فارسی کے اندر اشیات اللمعات اور عربی کے اندر لمعات کے نام سے ہے. اور اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت شرح مرقات المفاتی کے نام سے لکھی. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی خوبصورت شرح موجود ہے. پھر ہمارے قریب زمانے میں اردو زبان میں اس کی بہت ہی خوبصورت شرح، جو پہلی تین شروحات سے ہی اخذ کردہ چیزوں پر اور مفتی صاحب کے اپنے جو استدلالات ہیں ان پر مبنی ہیں، وہ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. آپ شاگرد ہیں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور صدر الافاضل جن کی خزائن العرفان قرآن پاک کا حاشیہ چھپا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی نے چھاپا ہوا اور بھی مکتبوں نے چھاپا ہوا ہے، اور صدر الافاضل شاگرد ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے. تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی خوبصورت شرح مشکات شریف کی مکمل ہے، مرآت المناجی ہے. اور مفتی صاحب کی عربی کے اندر بھی ایک شرح موجود ہے بخاری شریف کے اوپر، لیکن مشکات شریف کے اوپر جو ہے وہ مرآت المناجی. ہم اس سے بترتیب احادیث لیں گے، کسی جگہ ہم جو ہے وہ اخذ والی صورت بھی کریں گے کہ کوئی حدیث لے لیں گے اور کوئی حدیث جو ہے وہ رہنے دیں گے، اسے آگے والی حدیث لے لیں گے. تو شروع سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث جو مشکات شریف کے شروع میں ہے اور جو بہت ہی اہم حدیث مبارک ہے، پہلے اس حدیث کا جو عربی متن ہے وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس حدیث کے اوپر ہم کلام کریں گے. حدیث مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. الفاظ ہیں: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے کہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی خاطر ہے کہ اس سے شادی کرے، اس سے نکاح کرے، تو اس بندے کی ہجرت اسی شے کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. مشہور حدیث مبارک، حدیث نیت اسے کہا جاتا ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. احادیث میں جو مشہور ترین احادیث ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. اس حدیث مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس حدیث کو محدثین نے فرمایا کہ پورے دین اسلام کا ایک تہائی حصہ اس حدیث پر مشتمل ہے، یعنی اس حدیث میں دین اسلام ایک تہائی آ جاتا ہے. بعد نے فرمایا کہ چوتھائی آ جاتا ہے، یعنی اگر دین اسلام چار حدیثوں پر بنیاد کرتا ہو تو یہ ان میں سے ایک ہے. دیگر احادیث بھی اسی طرح بڑی اہم بڑی خوبصورت ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جب آئیں گے تو ان کے اوپر ہم کلام کریں گے. تو یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، اور جو اس کا موضوع ہے وہ ہے نیت. اسی لیے محدثین نے اپنی کتابوں میں، بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کے شروع میں پہلی حدیث یہی حدیث نیت ہی لکھی ہے. کیوں؟ مقصد یہ ہے تاکہ وہ اپنی نیت کو بھی درست رکھ سکیں، کہ شروع کے اندر ہی نیت کی حدیث لکھ دیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے کہ اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اور پڑھنے والوں کو بھی پہلے حدیث پڑھتے ساتھ ہی تنبیہ ہو جائے، وہ خبردار ہو جائیں کہ اپنی نیت کو درست رکھنا ہے. تو یوں طالب علم کی نیت بھی اچھی ہو جائے، استاد کی نیت بھی اچھی ہو جائے، اور جو مصنف محدث لکھنے والا ہے اس کی نیت بھی اچھی رہے. جو حدیث کا موضوع ہے وہ بڑا واضح ہے کہ حدیث کا اصل موضوع ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آدمی اچھا عمل کرے گا اور اس کی نیت بھی اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا. آدمی مباح کام کرے گا، اچھی نیت رکھے گا، نیکی کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. لیکن اگر اچھے کام میں نیت بری ہو جائے، اچھے کام میں نیت بری ہو جائے تو اب وہ اچھا کام بھی گناہ بن جاتا ہے، وہ اچھا کام بھی اس کے حق میں گناہ بن جاتا ہے. نیت کے اوپر جتنا بھی کلام کیا جائے کم ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بڑا اس موضوع کے اوپر زور دیا گیا ہے. قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں تو بھی یہ موضوع آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ مختلف جگہوں پر ملے گا. کیونکہ جب ہم اچھی نیت کا لفظ بولتے ہیں تو اچھی نیت کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم اخلاص کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ اخلاص ہے. اور اخلاص سے ہی کام کیا جائے گا تو قبول ہوگا، یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اخلاص کی نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا. قرآن پاک کی دو آیتیں برکت کے لیے میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں تاکہ قرآن پاک سے بھی یہ معلوم ہو جائے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ ہیں ان کا نور قرآن کے نور سے مستفاد ہے، قرآن کے نور سے مستفاد ہے. اس میں وہی نور نظر آتا ہے جو اللہ کے کلام قرآن کے اندر ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے وہ قرآن کے ذریعے عطا فرمائے. تو اب نور حدیث مستفاد ہے نور قرآن سے، جیسے چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا، چاند کا نور مستفاد ہوتا ہے سورج کے نور سے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلام مبارک کا نور ہے وہ خدا کے کلام سے مستنیر ہے، روشن ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اے ایمان والو، اپنے صدقے خیرات برباد نہ کرو، اپنے صدقے خیرات برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، جیسے وہ شخص اپنے صدقات کو برباد کرتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. فرمایا جیسے وہ شخص اپنا صدقہ برباد کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا. اب آپ غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے تشبیہ دی عمل کی بربادی میں اس بندے کے عمل کے ساتھ کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اور متقی اور سخی اور بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہلانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو فرمایا جس طرح اس نے اپنے مال کو برباد کر لیا، اپنے صدقے کو برباد کر لیا، تم اس طرح اپنے صدقے خیرات تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو. یہ تو ہے جو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے. اب دوسری آیت دیکھیے جس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدمی دینے کے لیے. ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اس باغ کی طرح جو بلندی پہ ہے، جسے زوردار بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لے کے آئے، پھر اگر اسے زوردار بارش نہ پہنچے تو ہلکی پھلکی شبنم ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر اس کی وضاحت سے پہلے جو پچھلی آیت میں ایک مثال بیان کی ہے میں اسے بھی عرض کر دوں تاکہ پورا جو کمپیریزن ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ سکے. پچھلی آیت میں جو لوگ اپنے مال ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال اللہ نے بیان کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّى لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل پہاڑ ہے، ایک چٹیل یعنی بالکل صاف پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر جو پتھر ہی پتھر ہیں وہ سارے اور وہ بالکل صاف ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، پتھر پہ گرد ہے، اب ہوئی اس کے اوپر زوردار بارش. تو اب غور فرما لے کہ پتھر پہ اگر ڈسٹ ہو، گرد ہو اور اس پہ زوردار بارش ہو تو کیا گرد باقی رہے گی؟ گرد ساری کی ساری پانی سے بہ جائے گی، پانی سے بہ جائے گی اور اب کچھ بھی اس بارش سے وہاں اگے گا نہیں، کیونکہ وہ تو ایک چٹیل سا پہاڑ ہے، وہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت ڈسٹ تھی مٹی کی صورت میں بارش کی وجہ سے وہ بھی دھل گئی. اب پتھر کے اندر سے تو جو ہے وہ پھل نہیں نکلنا شروع ہو جائے گا، پتھر کے اندر سے تو سبزہ نہیں اگنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک چٹیل پتھر ہو، ایک صاف پتھر ہو، اس پر ڈسٹ ہو اور اس کے اوپر بارش پڑے تو وہ دھل جاتا ہے، اب وہاں کچھ اگ نہیں سکتا کیونکہ اگنے کے لیے مٹی چاہیے، پتھر سے نہیں کچھ اگتا، مٹی کے اوپر اگتا ہے. اب جو تھوڑی بہت ڈسٹ تھی وہ بھی دھل گئی تو اب تو کچھ بھی نہیں اگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ریاکار کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو اس نے محنت کی اس کا حاصل وصول اسے کچھ نہیں، اسے قدرت نہیں ہے کچھ بھی حاصل کرنے پر. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بلندی کے اوپر ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، اس باغ کے اوپر بارش برسی. اب بلندی کے اوپر جو باغات ہوتے ہیں وہ پھلتے پھولتے زیادہ ہیں، جیسے بالائی علاقے ہوتے ہیں، بالائی علاقے زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک بلندی پر ایک جگہ ہے، ایک باغ ہے، اس باغ پر بارش برسی زوردار، تو وہاں ہریالی نکلے گی، سبزہ نکلے گا، وہاں پھل نکلیں گے، پھول پیدا ہوں گے، ہر طرف ایک لہلہاتی کھیتی نظر آئے گی. اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو، تیز بارش ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہلکی پھلکی وہ جو شبنم بھی پڑتی ہے رات کو، اگر وہ بھی پڑ جائے تو بلندی کی جگہ اتنی زرخیز ہے کہ شبنم کی وجہ سے بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ اگ ہی آئے گا، وہاں اس سے بھی سبزہ پیدا ہو ہی جائے گا، وہ بھی فائدہ مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا وہ خرچ کرنا بہر صورت ان کو فائدہ دیتا ہے، زوردار انداز میں فائدہ دے یا یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت خرچ کیا تو اس کے اعتبار سے فائدہ ہو، لیکن ان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو اب یہ قرآن پاک کی ان آیتوں کے اندر جو مثال ہے اگر اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں تو آخر دونوں بندوں میں کیا فرق ہے؟ خرچ تو دونوں نے کیا، پیسے دونوں کے لگے اور ان کی جیب سے پیسے تو برابر کے نکلے، لیکن نتیجے میں فرق آ گیا. وہ نتیجے کا فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ ان کی نیت کے فرق سے پیدا ہوا. کیونکہ نیتیں مختلف ہیں لہذا نتیجہ مختلف. ورنہ خرچ اگر ایک بندے نے 10,000 روپے خرچ کیے دوسرے میں 10,000 ہی خرچ کیے, ایک نے ایک غریب آدمی کو دیے دوسرے نے بھی اسی طرح کے غریب آدمی کو دیے, ایک نے جس ملک میں دیے دوسرے نے بھی اسی ملک میں دیے, ایک نے جس وقت دیے دوسرے نے بھی اسی وقت دیے, ہر چیز برابر ہے لیکن نتیجہ ایک نہیں ہے. ریاکار کو کچھ نہیں بلکہ الٹا گنا, اور جو اخلاص والا ہے جو اچھی نیت والا ہے اسے بہت کچھ ملے گا. تو وجہ فرق کیا ہوئی, نیت کا فرق, جہاں نیت بدلی وہاں پر نتیجہ بھی بدل گیا. تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو بڑی واضح طور پہ بتاتی ہے کہ نیت کے فرق سے نتیجہ کتنا مختلف ہو جاتا ہے. پھر نیت کا معاملہ اور بھی کثیر آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں جن میں بیان کیا گیا. ایک تو یہ حدیث ہے جس کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر ہی یہ بات بیان کر دی گئی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب نیت کے خراب ہونے سے نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, ایک اور حدیث مبارک ملاحظہ کریں. حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں تین لوگ پیش کیے جائیں گے, ایک ان میں شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا. ان میں سے جو قاری ہے, جو حافظ ہے, جو عالم ہے, اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا. اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی, فلاں نعمت دی, فلاں نعمت دی, تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا, لوگوں کو پڑھایا, تلاوت کی, تو نے مجھے نعمتیں عطا کی, تو میں نے بھی تو آگے سے قرآن پڑھا اور ساری قرآن کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے قرآن میری رضا کے لیے نہیں پڑھا, تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے, تجھے عالم کہا جائے, قرآن کا عالم کہا جائے, تو کہہ لیا گیا, لوگوں نے کہہ دیا تجھے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دو, چنانچہ اس عالم کو, اس قاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سخی آئے گا, اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا, تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مال دیا تو میں نے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے خرچ نہیں کیا, جس جگہ خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے وہاں خرچ کیا, کیا غریب, کیا یتیم, کیا بیوہ, کیا مسجد, کیا مدرسہ, کیا جناب پڑوسی, کیا رشتہ دار, کیا ماں باپ, کیا فلاں کیا فلاں, میں نے ہر جگہ خرچ کیا, کوئی میں نے شاخ ایسی نیکی کی نہیں دیکھی کہ جہاں خرچ کرنا تجھے محبوب ہو اور میں نے خرچ نہ کیا. یہ سارا جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا, تیری نیت میں اخلاص نہیں تھا, میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا, تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے, سخی ہے, بڑا سخی ہے, دریا دل آدمی ہے, تو تجھے کہہ لیا گیا. اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. شہید آئے گا, اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ وہ کرے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان ہی قربان کر دی, تو نے نعمتیں عطا فرمائی, میں تیری راہ میں لڑا, میں نے تیری راہ میں قربانی دی, حتیٰ کہ میری جان چلی گی تیرے راستے کے اندر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا کہ میرے دین کا کلمہ بلند ہو, میری رضا کے لیے نہیں کیا, تو نے اس لیے لڑائی کی, اس لیے تو نے یہ جنگ میں شرکت کی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے, بڑا جری آدمی ہے, بڑا بہادر آدمی ہے, شجاع ہے, شجاعت ختم ہے اس کے اوپر, تو نے تو اس لیے کیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا. اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اے فرشتوں اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, وہ بندہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب جن تین کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ان کے اگر اعمال پر غور کریں تو آپ خود بتائیے کہ اس سے بڑھ کے کیا عمل ہو سکتا ہے. ایک بندہ قاری ہے, قرآن پڑھتا ہے, اس نے اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی قوت, اپنی صلاحیت, اپنی ذہانت, اپنا حافظہ, اپنا وقت قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں صرف کیا, تو یہ تو لوگوں کی نظر میں تو پتہ نہیں اس کا مرتبہ کیا ہوگا, کتنے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں گے, بڑی برکت والا ہے, اور قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا ہے اور قرآن کی ماشاءاللہ محبت اس کی دیکھے تو لوگ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوگا. بس لوگ کیا سمجھتے تھے، خرابی وہاں نہیں آئی، خرابی وہاں آئی کہ یہ خود بھی بہت کچھ سمجھتا تھا. اس نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے، قاری صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ فلاں صاحب. تو نام کمانا مقصود تھا، خدا کی رضا حاصل کرنا مقصود نہیں تھا. نام کمانا مقصود تھا، ثواب کمانا مقصود نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اپنا وقت، صلاحیت، انرجی سب صرف کرنے کے باوجود بھی جہنم میں گیا. دوسرا بندہ جو سخی تھا، اس نے مزید کام کیا کہ اس نے اپنا وقت اور انرجی تو صرف کی تھی، مال بھی خرچ کیا، جو بڑا مشکل ہوتا ہے، مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں. اس نے مال بھی خرچ کیا، 1 کروڑ کمایا، ہو سکتا 50 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیا، ہو سکتا 1 کروڑ کمایا تو 90 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیا. 1 کروڑ میں 90 لاکھ روپیہ دے دینا کوئی آسان تو نہیں ہے. دیا، اور جہاں دینا تھا وہاں دیا، غریب، یتیم، فقیر، مسکین، بیوہ، مسجد، مدرسہ، تبلیغ دین، اشاعت قرآن، اشاعت حدیث، کتابیں چھاپنا، تقسیم کرنا، سب کیا. لیکن سب کرنے کے باوجود نتیجہ جہنم. کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی، نیت ریاکاری کی تھی، نیت لوگوں میں نام کمانے کی تھی، سخی کہلانے کی تھی. اس نیت نے اس کو برباد کر دیا. اور جو تیسرا بندہ ہے وہ تو سب سے آگے ہے کہ جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی. آخر جو جنگ میں گیا اسے پتا ہے زخمی ہو سکتا ہوں، مر بھی سکتا ہوں، شہید بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. نام کمانے کی دھن اس پر اتنی سوار تھی، شہرت کی طلب اس پر ایسی حاوی تھی کہ وہ اس کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑا اور لڑتے لڑتے اپنی جان کی بازی ہار گیا. تو جان قربان کرنے والا بھی مقبول نہ ہو سکا، وہ جنت میں نہ جا سکا اپنی بری نیت کی وجہ سے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نیت کتنی اہم ہے. اب اس پوری وضاحت کے بعد اب ذرا حدیث مبارک کے الفاظ کے اوپر نظر کریں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ کی رضا کی نیت کی تو اللہ کی رضا ہے، اور نام کمانے کی نیت کی تو نام کمانا ہی اس کو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو یہ ہے نیت کی اہمیت، جو اور احادیث مبارک کے اندر بھی سامنے آتی ہے. اسی وجہ سے نیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ جو اس زمانے کے بزرگ تھے، یہ جیسے آج کل ہم اگر علم دین سیکھیں یا اسکول کالج کے اندر کیا آتا ہے، جی جغرافیہ سیکھ رہا ہے، یہ جی اپنا طلبہ پاکستان سیکھ رہا ہے، یہ اپنا فلاں اردو سیکھ رہا ہے، انگلش سیکھ رہا ہے، میتھ سیکھ رہا ہے، جیسے ہمارے اسکولز میں، کالجز میں باقاعدہ ٹاپک سبجیکٹس ہوتے ہیں اور انہیں سیکھا جاتا ہے. یا علم دین ہے تو قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، یہ علوم سیکھتے ہیں. بزرگان دین باقاعدہ نیت کو بھی اسی انداز میں سیکھتے تھے، وہ نیت کی تفصیلات کو سیکھتے تھے. نیت کون سی؟ خالص 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 اللہ کے لیے. کیا نیت میں آئے گا تو یہ نیت اخلاص کے نچلے درجے پہ آ جائے گی، اس سے نچلے پہ آ جائے گی، اخلاص ختم ہو جائے گا، ریاکاری میں داخل ہو جائے گی. وہ اس کی باریکیاں اور ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے تاکہ اپنے عمل کو بچا سکے، تاکہ اپنے عمل کی بربادی سے بچ سکے. تو سلف صالحین باقاعدہ نیت کو ایک علم اور ایک سائنس کے طور پہ سیکھتے تھے. اور پھر بہت عرصہ درمیان میں ایسا ہی رہا کہ نیت کا معاملہ شاذ و نادر ہو گیا. علماء اور صلحاء اور اہل تقوی یہ تو نیت پہ توجہ دیتے تھے، لیکن عوام میں بالکل ہی ایک ناپید سی ہوتی گئی. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے، امیر اہل سنت کی برکت سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم نیت دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. جیسے دعوت اسلامی نے زندگی کے اور بے شمار شعبوں کے اندر ایک ریوائیول اور ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کیا، نیت کے معاملے کے اندر بھی الحمدللہ اب اسی طرح صورتحال بنتی جا رہی ہے. کہ آپ دعوت اسلامی مدری چینل دیکھتے ہیں تو مدنی چینل کے اکثر سلسلوں میں شروع میں نیتیں کی جاتی ہیں، ورنہ پرٹیکولرلی مدنی مذاکرہ ہے تو اس سے پہلے امیر اہل سنت مختلف نیتیں کرتے ہیں، میری یہ نیت ہے، یہ نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں، حتیٰ کہ نعت خان نعت پڑھتا ہے تو پہلے نیتیں کرتا ہے، قاری تلاوت کرتا ہے تو اس سے پہلے نیتیں کرتا ہے۔ تو یہ جو نیتوں کا اس طرح ایک زور شور کے ساتھ دوبارہ ایک غلغلہ شروع ہو گیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیت اہم اتنی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اب یہ صورتحال ہے کہ اب بچے بھی گھروں کے اندر جب وہ کر رہے ہوتے جی میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں، اور اب جو ہے وہ گھر کے افراد بھی جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا نیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں ہاں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کریں۔ تو یہ جو نیت کے اندر، یہ نیت کے اوپر زور شروع ہو گیا، نیتیں کیے جانا شروع ہو گیا، نیتوں کی دوبارہ تاکید شروع ہو گئی، یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اور اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اس کے اوپر بڑا امفسائز کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دو سوالات ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نیت ہے، عمل جیسا بھی ہو، عمل خراب بھی ہے لیکن نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، عمل اچھا ہے نیت بری ہے تو گناہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غلط کام اور برے کام اگر وہ بھی کوئی اچھی نیت سے کرنا شروع کر دے تو برا کام کرنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ نیت اچھی ہے۔ ایک آدمی چوری اس لیے کرے کہ چوری کا مال غریبوں میں خرچ کروں گا، ایک آدمی بینک میں رقم رکھوا کے سود لینا شروع کر دے تاکہ وہ سود کی رقم غریبوں پہ خرچ کروں گا، مسجد میں خرچ کروں گا، تو نیت تو اچھی ہے اس کی، غریبوں پہ خرچ کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، مسجدوں کو چندہ دے گا، کام برا ہے نیت اچھی ہے، اور اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، تو نیت اچھی تو کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو کیا یہ مطلب ہوا؟ حدیث کے الفاظ تو مطلق ہیں، حدیث میں تو نہیں فرمایا گیا کہ یہ صرف اچھے اعمال کے بارے میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک سوال ایک وسوسہ دیر میں آ سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حدیث مبارک کو یوں سمجھنا جو ہے نا، یہ تو خود اپنے آپ کو مغالطوں میں اور غلطیوں میں ڈالنے کی ایک صورت ہے۔ اعمال کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال ہے جو اچھے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اللہ کرنا، غریب کی مدد کرنا، اچھے اعمال ہیں۔ ان اچھے اعمال میں نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور بری یہ ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے نمازی کہلانے کے لیے، حج کیا جا رہا حاجی کہلانے کے لیے، خیرات دی جا رہی ہے سخی کہلانے کے لیے، روزے رکھے جا رہے ہیں متقی کہلانے کے لیے، تلاوت کی جا رہی ہے قاری کہلوانے کے لیے، ذکر اللہ کیا جا رہا ہے بڑا عبادت گزار کہلانے کے لیے۔ تو یہ بری نیت ہے کہ نام حاصل کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے عبادت کی جائے۔ تو اب عبادت میں اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اچھی نیت ہے، اور ریاکاری اور شہرت اور نام حاصل کرنا مقصود ہے تو بری نیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھے اعمال اخلاص سے ہوں گے تو ثواب ملے گا، اچھے اعمال ریاکاری سے ہوں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ ایک، دوسرے وہ اعمال ہیں جو فی نفسی ہی نہ اچھے نہ برے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھانا ایک عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ، مباح جسے کہتے ہیں، مباح ہے، لافل ہے، جائز ہے۔ پانی پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، سونا نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اگر ان میں اچھی نیت کریں گے تو یہ اعمال بھی نیکی کے کام بن جائیں گے، اگر ان میں بری نیت کریں گے تو یہ گناہ بن سکتے۔ ایک آدمی کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ کھانے سے جو طاقت آئے گی، مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز میں توجہ سے پڑھ سکوں گا، مجھے اگر راہ خدا میں سفر کرنا ہے، میں سفر اچھے طریقے سے کر سکوں گا، میں سحری کھا رہا ہوں تاکہ روزہ میرا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تو اب ہے تو کھانا، سحری کھانا ہی ہوتا ہے، لیکن روزے پر قوت حاصل کرنے کے لیے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ سحری کا کھانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ پانی میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، سونے کے اندر بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی رات کو جلدی سوتا ہے تاکہ صبح تہجد میں اٹھ سکے، اس لیے سوتا ہے کہ فجر کی نماز خشوع خضوع سے پڑھ سکے، نیند پوری ہوگی تو توجہ حاصل رہے گی، توجہ ہوگی تو نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ تو اب سونا بھی اس کا اچھی نیت سے ہوا ثواب بن جائے گا. اور ان میں بری نیت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی گناہ پر قوت پانے کے لیے وہ کھانا کھا رہا ہے، یا گناہ تازہ دم ہو کے کرے گا اس لیے سو رہا ہے، تو اب وہ سونا اور وہ کھانا وہ بھی اس کے لیے گناہ بن جائے گا. تو یہ ہے مباح کام کہ جن میں اچھی نیت سے اچھا ہو جائے گا بری نیت سے برا ہو جائے گا، یہ بھی اسی حدیث کے اندر داخل کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تیسرے وہ کام ہیں کہ جو بظاہر برے ہیں اور عمومی طور پر برے ہیں، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے شریعت نے ان میں رخصت دے دی. اب وہاں پر نیت اگر انہی رخصت والی صورتوں میں سے کسی چیز کی ہے تو اس کی اجازت ہو جاتی. جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی کے پیچھے اس کے قاتل پڑے ہوئے اور وہ آدمی ہمارے گھر میں آ کے چھپ گیا، اب آ کے جو اس کے قتل کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا، ہم سے پوچھا ہاں بھی ادھر بندہ آیا، آپ کے گھر تو نہیں آیا. اب اگر ہم سچ بول لیں کہ ہمارے گھر میں ہے تو بندہ مر جائے گا، اور جھوٹ بول دیں کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں نہیں آیا یا میں نے نہیں دیکھا، تو وہ لوگ چلے جائیں گے، اس آدمی کی جان بچ جائے گی. اب یہاں پر جھوٹ بولنا جو برا کام تھا، جو غلط کام تھا، لیکن چونکہ اس سے بھی ایک اہم کام آ پڑا، اس جھوٹ کی وجہ سے ایک انسان کی جان بچ جائے گی، تو یہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں ہوگا بلکہ اس نیت کی وجہ سے کہ وہ ایک انسان کی جان بچا رہا ہے، اس نیت کی وجہ سے یہ ثواب کا کام بن جائے گا. لیکن ہر برے کام میں یہ نیت نہیں ہو سکتی، ہر برے کام میں یہ نیت نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سود اس نیت سے لیا جائے کہ اس سے مسجد بنائیں گے، اس سے غریبوں پہ خرچہ کریں گے. چوری اس نیت سے نہیں کی جا سکتی کہ غریبوں پہ خرچ کروں گا. ڈاکہ اس نیت سے نہیں مارا جا سکتا کہ غریبوں پہ خرچ کروں گا، نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو جو گناہ کے کام ہیں ان میں ایک دو صورتیں جھوٹ کی، غیبت کی، تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ رخصت ہے، لیکن گالی دینا، فحش بولنا اور یہ چوری ڈکیتی اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ جو اچھی نیت سے اچھی ہو جائے، لہذا یہ اس میں کسی بھی صورت داخل نہیں ہے. تو گناہ کے کاموں میں عمومی طور پہ آپ یہی سمجھیں کہ گناہ اچھی نیت سے اچھے نہیں ہو جاتے. نیکی کا کام اچھی نیت پہ ثواب ہے، بری پہ گناہ ہے. مباح کام کچھ نیت نہیں تو کچھ نہیں، اچھی نیت پہ ثواب، بری نیت پہ گناہ. لیکن گناہ کے کاموں میں بری نیت کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں گناہ ملے گا، وہ نیت کی وجہ سے نہیں بدل جائیں گے، سوائے ان ایک آدھ صورت کے کہ جن کے اندر شریعت خود وہاں نیتوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن وہ بڑی محدود صورتیں، وہ بڑی محدود صورتیں ہیں، لہذا اس کے اوپر اقدام نہیں کیا جا سکتا، اس پر جرت نہیں کی جا سکتی. اچھا، پھر نیت کا ایک بہت بڑا فائدہ، نیت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اگر آدمی کو نیتیں کرنا آتا ہو، کہ وہ ایک نیکی کے کام میں نیتوں میں اضافہ کر کے اس کے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے. مثلا ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ ایک نیت ہے. جماعت سے پڑھیں گے، یہ دوسری ہے. نیک لوگوں کا قرب ملے گا، یہ تیسری نیت ہے. امام صاحب عالم دین ہے، ان کی زیارت ہوگی، یہ چوتھی نیت. شرعی مسئلہ پوچھوں گا، پانچویں نیت ہے. خوشبو لگا کے جاؤں گا تو لوگوں کو راحت ملے گی، چھٹی نیت ہے. مسجد میں اعتکاف کی نیت کروں گا تو ساتویں نیت ہے. کوئی اگر محتاج اور پریشان نظر آیا تو اس کی پریشانی دور کروں گا، آٹھویں نیت ہے. تحیت المسجد پڑھوں گا، تحیت الوضو پڑھوں گا، یہ اس سے اگلی نیت. تو یوں نیتیں بڑھتی جائیں گی، ثواب بڑھتا جائے گا. نیتیں بڑھتی جائیں گی، ثواب بڑھتا جائے گا. تو علماء کرام نے، اعلی حضرت علیہ رحمہ نے مسجد میں جانے کی 40 نیتیں لکھی، 40 نیتیں. تو گویا ایک بندہ ایک نیت کر کے گیا تو اسے ایک نیکی ملی، اور ہر قدم اس کا ایک ایک نیکی شمار ہوگا. لیکن 40 نیتیں کر کے گیا تو اسے 40 نیکیاں ملیں گی، اور ہر قدم پر 40 کاموں کے لیے قدم اٹھانے کا ثواب ملے گا. گویا ہر قدم اس کا 40 نیکیاں اس پر اسے مل جائیں گی. تو یہ ہے نیتوں کے جاننے کی فضیلت. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اچھا، ایک اور چیز کہ نیت کا جو معاملہ ہے، یہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگائیں گے اس کی نیت اچھی ہے یا بری ہے. ہمارے سامنے جو بندہ بہت نمازیں پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں بولیں گے یار بڑا ریاکار آدمی ہے، سا سب کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے نمازی کہلانے کے لیے, ہم یہ کہیں گے تو حرام. ایک آدمی بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ریاکار سخی ہے یہ, نہیں, وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے, اللہ نے اس کا حساب دینا, ہم نہیں اس کو ریاکار کہیں گے. شدید گرمی میں ایک بندہ روزے رکھتا ہے, ہم نہیں بولیں گے بڑا ریاکار ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا متقی ہے. ہم کسی پر یوں فتوا نہیں لگائیں گے, ہم کسی پر یوں حکم نہیں لگائیں گے, وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. ہم ظاہر کو دیکھیں گے, ظاہر کے اندر جو بندہ تلاوت بہت کرتا ہے ہم کہیں گے یار ماشاء اللہ قرآن سے محبت کرنے ہو, نمازیں بہت پڑھتا ہے ہم کہیں گے ماشاء اللہ نماز سے بڑی محبت ہے, عبادت گزار ہے, نمازی ہے, بڑی کثرت سے عمرے کرتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ ماشاء اللہ مکے مدینے کی محبت ہے اور وہ محبت اس کو لے کے جا رہی ہے. ہم اچھی نیت ہی کریں گے, ہم اس کے بارے میں اچھی سوچ ہی رکھیں گے, ہم اسے ریاکار ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اگر اسے اپنے ذہن میں کنفرم طور پہ ریاکار سمجھیں گے تو ہم گناہگار, اسے ریاکار قرار دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں, تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ نیتوں کی اہمیت ہے. اب آخر میں ایک چیز عرض کروں گا کہ نیت کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے دیکھی, اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہے. اچھے عمل کرنے والے حتیٰ کہ راہ خدا میں جان دے دینے والے بھی اگر بری نیت کریں گے تو قیامت کے دن ان کا حشر برا ہوگا. تھوڑا سا ہم اپنے اعمال پر بھی غور کر لیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, غریبوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کا بھلا بھی کر لیتے ہیں اور بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہوں گے, رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں. ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اچھی نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا ہم رشتہ داروں کی مدد اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہماری ٹانگ ان کے اوپر رہے اور وہ ہم سے دبے رہیں؟ کیا ہم مسجدوں کی بہت زیادہ خدمت یا مسجد بنا دی یا مسجد میں جناب ہزاروں روپے کا چندہ دے دیا تاکہ ہمارے نام کا اعلان ہو جائے کہ موصوف نے بہت زیادہ ماشاءاللہ مسجد کی خدمت کی ہے, مسجد پر اس کے نام کی تختی لگ جائے؟ کیا ہماری یہ نیت تو نہیں؟ اگر نیکی کے کام کرنے میں ہماری نیتوں میں کہیں خرابی ہے, کمی ہے, تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں, ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا وقت بھی صرف کریں, اپنی انرجی بھی صرف کریں, اپنا پیسہ بھی خرچ کریں, حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی قربان کر دیں اور نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں. لہذا نیت کے بارے میں ضرور سیکھیں اور نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے الحمدللہ آج کے زمانے میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے جو ہمیں نیتوں کے بارے میں بار 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 سمجھاتا رہے گا, سمجھاتا رہے گا, سمجھاتا رہے گا, اور ہمیں نیت کے بارے میں بتاتا رہے گا, نیتوں کی اصلاح کرتا رہے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل ہے, مدنی قافلے ہیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بری اجتماعات ہیں, دیگر دعوت اسلامی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل نیتوں کے بارے میں ہمارا ذہن بنتا رہے گا اور انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث سے